حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، ہر عقل مند اور صاحب خرد انسان چھوٹا یا بڑا جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ضرور ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جو اس کے اس عمل کا محرک ہوتا ہے۔ ایک انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ جوتوں کو دروازے کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور جیولری کو تجوری میں رکھ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل خامخواہ نہیں ہوتا۔ ایک نظریہ ہے جوتے کے سلسلے میں، ایک نظریہ ہے جیولری کے سلسلے میں، کیونکہ وہ جوتے کو کم قیمت سمجھتا ہے اور جیولری کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اس لیے جوتے کو دروازے کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور جیولری کو تجوری میں سیف ملا کر کے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی غریب کی امداد کرتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کوئی انسان اگر یتیم کو جھڑک دیتا ہے، غریب کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی مانگ کو، تو اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگر ایک طالب علم محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، جس وقت اس کے ساتھی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا کتاب میں دیدے گاڑے ہوئے پڑھ رہا ہوتا ہے، جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ جا کر کے محنت کر رہا ہوتا ہے، اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ خامخواہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگر ایک کسان چلچلاتی دھوپ میں یا سخت سردی کے موسم میں کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ کار فرما ہے۔ میں اگر ایک ایک عمل کے بجائے انسان کی پوری زندگی کی ایک سمت اور ایک جہت اگر انسان اپنے لیے معین کرتا ہے کہ ہمیں کس سمت میں حرکت کرنا ہے، ہمیں کس جہت میں حرکت کرنا ہے، تو اس جہت اور سمت کے تعین میں بھی ایک نظریہ کار فرما ہے۔ اسی نظریے کے حساب سے انسان اپنی سمت اور جہت کو معین کرتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس نظریے کو آپ چاہیں تو ایمان کا نام دے لیں. بس انسان کا جو بھی عمل ہوگا اس کا تعلق اس کے اس ایمان سے ہے جو اس کے دل میں پایا جاتا ہے. زبان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, جو نظریہ اس کے دل میں پایا جاتا ہے. لہذا اگر کسی کے ایمان کو سمجھنا ہو تو اس کا عمل دیکھ لیجئے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. زبانی دعوے میں اور عمل میں تضاد ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. انسان زبان پہ کچھ کہے اور عمل اس کا کچھ اور ہو, لیکن قلبی عقیدہ اور عمل ان دو میں اختلاف ناممکن ہے. جیسا قلبی عقیدہ ہوگا ویسے ہی اس کا عمل ہوگا. لہذا اگر کسی کے عمل کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اس کے قلبی عقیدے کو سدھار لیجیے. قلبی عقیدے اور ایمان کی اصلاح کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان کا عمل سدھر جائے. اس کا عقیدہ کچھ ہو, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جولری ہے بڑی قیمتی چیز اور جوتا ہے کم قیمت, آپ اسے مجبور کرنا چاہیں کہ نہیں اب تم جولری کو دروازے پہ چھوڑ دیا کرو اور جوتے کو لے آ کر کے سیف میں رکھا کرو. دباؤ ہو, پریشر ہو, مجبور کر دیں, یہ ایک الگ سی بات ہے. ورنہ اختیار کے عالم میں جب تک نظریہ نہ بدلے گا اس وقت تک یہ عمل وہ کر نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان جب اپنی پوری زندگی کی جہت معین کرتا ہے, پوری زندگی کا رخ معین کرتا ہے, یہ سفر زندگی جو ہے کہ ہمیں یہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے, تو یہاں پر جب تک انسان کا نظریہ اس کی آئیڈیولوجی معین نہ ہو جائے گی. انسان دنیا میں کئی طرح کے پائے جاتے ہیں. کچھ وہ انسان ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی ساری چیز من جملہ انسان اور اس کا عمل, یہ پوری کائنات مادے کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ مادہ ہے اور بس. مادے اور مادیات کے ماورا, اس کے پس پشت کوئی اور چیز کار فرما نہیں ہے. نہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, نہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے, کیونکہ مقصد تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں کوئی پیدا کرنے والا ہو. جب چیز خود بخود بن گئی ہے, خود بخود وجود میں آ گئی, تو اس کا مقصد تو ہوگا ہی نہیں. اب آپ یہاں سب لوگ جو اپنے ارادے کے تحت آئے ہیں تو آپ سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن اگر آپ بے ارادہ بے اختیار دھکا دے کے کسی نے آپ کو یہاں پر ڈال دیا تو آپ سے یہ بھی پوچھنا ہی بیکار ہے کہ آپ کیوں یہاں آئے. اب دھکا دینے والے سے پوچھیں گے آپ نے کیوں دھکا دیا انہیں. لیکن اگر دھکا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے, خود بخود ٹپک پڑے, تو یقیناً کوئی غرض اور مقصد بھی نہ ہوگا. تو کچھ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ مادہ ہے اور بس, اور یہ مادہ خود بخود عالم وجود میں آ گیا. کیسے آ گیا نہیں پتا, تو کچھ ہوا آ گیا. کوئی بھیجنے والا نہیں ہے, کوئی بنانے والا نہیں ہے, نہ اس دنیا کا کوئی مقصد ہے, اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. زندگی کا خاتمہ ہے موت پر. جس دن موت آ گئی, اب موت بھی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اگر یہ نظریہ ہے کسی انسان کا تو اس کا عمل کچھ اور ہوگا, کسی اور انداز سے ہوگا کہ جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے, وہ یہی حیات ہے. اب یہاں کے اوپر اس نظریے کے قائل دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا کہنا ہے جب ہمارا انجام فنا ہے, ہمارا انجام ختم ہو جانا ہے, تو کل کا انتظار کیوں کریں. کل ختم ہونے کے بجائے ہم آج ہی کیوں نہ اپنے کو ختم کر لیں. کیونکہ جتنے دن بھی ہم دنیا میں ہیں, یہ دنیا مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے. دینی اعتبار سے بھی یہی ہے, کیا دنیا دار محفوف بالبلا. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. ناممکن ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہے اور مصیبتوں کا شکار نہ ہو. جس طرح سے اگر کوئی انسان سمندر میں ڈبکی لگائے اور یہ چاہے کہ اس کے ارد گرد پانی نہ ہو تو ناممکن ہے. اگر سمندر میں ڈبکی لگائے گا تو پانی چاروں طرف سے اسے گھیر لے گا. اسی طرح سے اگر کوئی انسان دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو مصیبتیں اسے گھیرے رہیں گی. مصیبت کی نوعیت بدل سکتی ہے لیکن مصیبت ہے ضرور. کسی کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کھانے کو نہیں ملتا, اور کسی کی مصیبت یہ کھانا رکھا ہے مگر کھا نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو کہتے ہیں جب کل مرنا ہے تو تکلیفوں میں جھیلتے ہوئے زندگی کے ایام کاٹنا کون سی معقول بات ہے؟ ہم آج ہی خودکشی کے لیتے ہیں, خاتمہ ختم, مرنا ہی ختم ہی ہو جانا ہے. دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب ہمیں یہی دنیا ہے, اس دنیا کے بعد نہ سزا ہے نہ جزا, نہ ہمیں کوئی سزا دینے والا ہے, عذاب دینے والا ہے, اور نہ کوئی انعام دینے والا ہے. اگر ہم نے برا کام کیا, کسی کا مال چھین لیا, کسی کو قتل کر دیا, کسی پہ تہمت لگا دیا, جھوٹ بولا, غیبت کیا, جتنی برائیاں ہیں سب کے ہم مرتکب ہو گئے, اگر دنیا میں سزا مل گئی تو مل گئی, ورنہ اس کے بعد کچھ نہیں. اسی طرح سے اگر ہم نے نیک کام کیا, کسی کی امداد کر دی, ہمیشہ سچ بولتے رہے, کبھی اپنی زبان کو غیبت سے آلودہ نہیں کیا, اگر کسی غریب کو دیکھا, کسی یتیم کو دیکھا, اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے, تو دنیا میں تو اگر کچھ مل گیا تو مل گیا, ورنہ دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ جتنا ہم لطف اندوز ہو سکے اس دنیا میں لطف اٹھاتے رہیں, حرام اور حلال کے چکر میں نہ پڑیں. اگر چوری کر کے ہم دولت کما سکتے ہیں تو کما لیں, اگر کسی سے چھین کر کے دولت کما سکتے ہیں تو کما لیں, اگر کسی کو قتل بھی کر دینا پڑے تو کیا حرج ہے. ایک نظریہ یہ ہو گیا. لیکن ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں, ہم خود سے نہیں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جب پیدا کرنے والا ہے تو آیا اس پیدا کرنے والے نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا یا کوئی منصوبہ ہے؟ جو کہتے ہیں کہ فقط مادہ ہے وہ کہلائے مادہ پرست, اور جو اس کائنات کے لیے خالق کے قائل ہو گئے انہیں کہا گیا خدا پرست. اب یہ خدا پرست بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ خدا پرست وہ ہیں جنہوں نے خالق کو ایک مانا, وہ کہلائے جو ہے موحد, اور کچھ نے خالق کو کئی مان لیا. ایک وہ ہے جو پیدا کرتا ہے, ایک وہ ہے جو انتظام مملکت چلاتا ہے, اور ایک وہ ہے جو مارتا ہے. جیسے ہمارے ہندوؤں کا نظریہ, برہما نے پیدا کر دیا, وشنو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں, اور مہیش یا شنکر ان کے ہاتھ میں موت ہے, سب سے زیادہ ڈرتے ہی سے ہیں. تو اچھا, اور جنہوں جو توحید کے قائل ہوئے, موحد جو ہوئے, ان میں بھی دو حصے ہو گئے. کچھ موحد ہوئے عبادت میں, یعنی پرستش جب کریں گے, تسبیح جب پڑھیں گے تو صرف اللہ کی, لیکن جب اطاعت کی منزل آئی تو اطاعت میں خدا بھی ہے غیر خدا بھی ہے. کسی کے یہاں غیر خدا کم خدا زیادہ, کسی کے خدا کم غیر خدا زیادہ, لیکن کچھ ایسے موحد ہیں جو عبادت میں بھی موحد ہیں اور طاعت میں بھی موحد ہیں. اس صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہ مسجد میں بھی موحد ہیں اور بازار میں بھی موحد ہیں, دکان میں بیٹھتے ہیں تب بھی موحد, آفسوں میں کام کرتے ہیں تب بھی موحد, بزنس کیا تو موحد, امام باڑوں میں آئے تو موحد. موحد یعنی ہر حال میں اللہ کی مرضی اور اس کے حکم پہ عمل کرنا ہے. اگر بندے کا حکم خدا کے حکم سے ٹکرا گیا تو خدا کے حکم کو فوقیت دیں گے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑ جائے. تو عزیزو, کچھ وہ ہوئے جنہوں نے خالق کو نہیں مانا, کچھ وہ ہوئے جنہوں نے خالق کو تو مانا مگر شرک اختیار کر لیا, کچھ وہ ہوئے جنہوں نے توحید کو اپنایا مگر توحید فقط عبادت میں, اور جہاں باری آئی طاعت کی وہاں کے اوپر شرک کا اختیار کیا, اور کچھ وہ ہیں جو توحید ہر حال میں ہے, عبادت میں بھی توحید ہے اور طاعت میں بھی توحید ہے. لیکن کچھ وہ ہوئے جنہوں نے خدا کو تو مانا لیکن خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو نہ مانا, خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو نہ مانا. جب خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو نہ مانا تو اس دن کو بھی نہ مانا کہ جب موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس لیے کہ خالق کا وجود فطری بھی ہے اور عقلی بھی ہے. اللہ کا وجود فطری بھی ہے اور عقلی بھی ہے. فطرت بشر اور عقل انسان, اگر انسان ذرا سا بھی اپنی عقل پہ زور ڈالے تو انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی, اس کا کوئی بنانے والا ہے. معمولی سی عقل کو اگر انسان استعمال کرے, حضور اکرم گزر رہے ہیں ایک راستے سے, ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے چرخہ چلا رہی ہے, حضرت اس کے پاس کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو؟ کہاں یا رسول اللہ, اللہ ایک ہے. کہا دلیل کیا ہے تمہاری؟ کیونکہ اسلام میں عقائد بغیر دلیل محترم نہیں ہیں. تقلید فروع دین میں ہے, اصول دین میں نہیں ہے. اصول دین میں اگر آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے کہا ہے اللہ ایک ہے, ماں نے بچپن میں سکھا دیا تھا اصول دین پانچ, پہلے توحید یعنی اللہ ایک, کافی نہیں ہے. دلیل ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس. البتہ ہر ایک کی دلیل اپنے لحاظ سے ہوتی ہے, جاہل کی دلیل اپنے لحاظ سے, عالم کی دلیل اپنے لحاظ سے. جتنی جس کے پاس وسعت ہے اپنے وسعت کے بقدر ہر ایک کے پاس دلیل ہونا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی, ایک دفعہ اس نے ہاتھ روک لیا, کہا سرکار یہ بتائیے کہ چرخہ ہمارا رک کیوں گیا؟ چرخہ رک کیوں گیا؟ کہا اس لیے کہ تم نے ہاتھ روک لیا. کہا یعنی جب تک میں نہ چلاؤں چرخہ نہ چلے گا؟ کہا نہیں چلے گا. کہا جب یہ چھوٹا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات کیا بغیر کسی بنانے والے اور چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علیکم بدین العجائب, اس بڑھیا سے دین سیکھ لو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو توحید محتاج نہیں ہے کہ کوئی پڑھانے والا ہو, کوئی سکھانے والا ہو, کوئی معلم ہو, کوئی یہ جو ہے مربی ہو. ذرا سا بھی انسان اگر اپنی عقل پہ غور کرے, جارج ہربرٹ ایک بڑا سائنسداں ہے یورپ کا, وہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی, اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, خود بخود کائنات چل رہی ہے, یہ سارا نظم و انضباط اور ترتیب جو کائنات میں ہے, یہ عجیب و غریب نظم جو پایا جا رہا ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے, چاند اپنے حساب پہ چل رہا ہے, زمین کی گردش, تمام باریکیاں, یہ سارا نظم و ترتیب خود بخود ہو گیا, یہ کہنا عقل کی توہین ہے. کیونکہ عقل بشر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہو سکتی ہیں. تو بہرکیف توحید وہ چیز ہے, محتاج تعلیم نہیں ہے, لیکن قیامت محتاج تعلیم ہے. کیونکہ قیامت ہے غیب, کل کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں. قیامت کی ضرورت کا احساس تو عقل کر سکتی ہے, جسے میں آخر میں انشاءاللہ پیش کروں گا. قیامت کی ضرورت کا احساس تو عقل کر سکتی ہے, لیکن کیفیت قیامت یہ عقل کے دائرے سے باہر ہے. کیفیت قیامت وہی بیان کر سکتا ہے جسے پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا. اگر انسان نے توحید کے بعد نبوت کو قبول نہیں کیا تو قیامت تک پہنچ نہ سکے, قیامت تک قیامت تک نہ پہنچ سکے گا یہ انسان. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو ایک گروہ کہ کائنات کو یوں ہی خلق کر دیا گیا, لیکن جب انبیاء الہی سے پوچھا جاتا ہے جو اس کی طرف سے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, اور اس کائنات کا انجام فنا پہ نہیں ہے, بلکہ انسان بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خلقتم للبقاء لا للفنا. تمہیں لباس وجود جو دیا گیا ہے یہ بچے کا کھیل نہیں ہے. گھروندا بناتا ہے, بنانے کے بعد خراب کر دیتا ہے, ختم. یہ اس حکیم پروردگار کا بنایا ہوا انسان ہے. خدا نے اسے ابس نہیں پیدا کیا ہے, بلکہ ہر مخلوق کا ایک خاص مقصد ہے. نہ صرف انسان, جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں ہے ان سب کا ایک خاص مقصد ہے, اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے. لہذا یہ ناممکن ہے کہ اس کا مقصد نہ ہو. اگر انسان اپنے جسم کے اندر پائے جانے والے اجزاء کو دیکھے, ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے جس کا مقصد نہ ہو. ممکن ہے سائنسداں باغ کے مقصد کو سمجھ چکے ہوں, اور باغ کے مقصد کو سمجھنے سے بھی عاجز ہوں, بعد میں سمجھیں گے. جب ایک عضو بدن بھی ایسا نہیں ہے جو خام خواہ پیدا کیا گیا ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے انسان کو خام خواہ پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. خدا بند عالم نے ہر انسان کو با مقصد پیدا کیا, اور ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ. انا خلقنا کل شے ان بقدر, ہر انسان کو ہم نے خاص نظم و ترتیب کے ساتھ پیدا کیا. البتہ کچھ وہ ہیں جو اپنے نظم میں مجبور ہیں, کچھ نظم و ترتیب اجباری ہے, اور کچھ نظم و ترتیب اختیاری ہے. دل کی دھڑکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ ایک اجباری چیز ہے. خون کا دوڑنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, زبان کی گویائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن زبان کو کس طرح استعمال کریں, اب کہاں استعمال کریں, یہ پروردگار نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے. تو کچھ نظم اور ترتیب جو کائنات میں خدا نے قائم کی ہے وہ اجباری ہے, اور کچھ اختیاری ہے. اور یہ اجباری اور اختیاری نظم و ترتیب بے مقصد نہیں. قرآن فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین وما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. جو کچھ زمین ہو چاہے آسمان یا ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں, ہم نے اسے کھیل کھیل میں نہیں پیدا کیا ہے, یہ کھیل نہیں ہے. ہم نے ان سب کو حق کے لیے پیدا کیا ہے, اگرچہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں. قرآن مجید میں قیامت کے سلسلے میں کل آیتیں قرآن کی کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں تقریباً. صرف قیامت کے سلسلے میں کہ انسان کا انجام کیا ہوگا, 1400 آیتیں ہیں. آپ دیکھیں 1400 آیتوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ صرف اور صرف قیامت سے ہے 1400 آیتوں کا تعلق. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا نظام تربیت اس کے دو ستون ہیں. اگر یہ دو ستون میں سے ایک ستون بھی گر گیا تو یہ نظام تربیت ناکام ہو جائے گا. یہ نظام تربیت نتیجہ بخش اسی وقت ہوگا جب یہ دونوں ستون مضبوط ہوں. ایک ہے توحید, دوسرے ہے قیامت. اصول دین ہم 5 تو ضرور کہتے ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. لیکن اصل دو ہی ہیں, توحید اور قیامت. بقیہ یہ 3 اصل ان دو اصول تک پہنچانے کے لیے ہے. کیونکہ اگر نبوت کو نہ مانا, امامت کو نہ مانا, تو قیامت تک سمجھ ہی پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. اور اگر خدا کو عادل نہ مانا تو قیامت کے قائل ہونے کا فائدہ نہ رہ جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو 1400 آیتیں قیامت کے سلسلے میں, کیونکہ انبیاء کے نظام تربیت میں جب تک انسان کو یقین نہ ہو قیامت پر, انبیاء کی تعلیم مفید نہیں ہو سکتی ہے. آج اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام آپ کرتے ہیں, کچھ فائدہ نظر نہیں آتا. فائدہ نظر نہیں آتا, دیکھیے ذرا مسلمانوں کے درمیان میں یہ دونوں عقیدوں پر کتنا یقین ہے, کتنا یقین ہے اس کے اوپر, اس عقیدے کے اوپر. عجیب ہے, توحید پر خدا نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، نبوت پر خدا نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، قرآن پر خدا نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب بات قیامت کی آئی ہے تو وہاں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں یقین کا تذکرہ ہے. چنانچہ قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون. اگر انسان کو رسول پر، ان کے قول پر، قرآن پر ایمان ہوگا تب انسان پہنچے گا قیامت تک. جیسا ایمان ہوگا رسول پر، جس حد تک ایمان ہوگا اتنا ہی یقین ہوگا قیامت پر، اتنا ہی قیامت پر یقین ہوگا. چنانچہ کہتا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے حبیب، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اور جتنا یقین ہوگا آخرت پر، توجہ کریں گے، جتنا یقین ہوگا آخرت پر اتنا ہی انسان اپنی عملی زندگی میں گناہوں سے دور ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو کن تم توقنون بخیر الآخرت والشرها کما توقنون بالدنیا لآثر تم طلب الآخرہ. جتنا تمہیں دنیا پر یقین ہے، جتنا تمہیں دنیا پر یقین ہے، جتنا تمہیں یقین ہے کہ اگر ہم کام کریں گے اپنے باس کے پاس تو وہ ہمیں مزدوری دے گا، جتنا تمہیں یقین ہے کہ اگر ہم جاب پہ نہ گئے تو جاب سے نکال دیے جائیں گے یا ہماری سیلری کٹ جائے گی، اگر اتنا ہی تمہیں یقین ہوتا قیامت کی نیکیوں پر اور قیامت میں ملنے والی سزاؤں پر، جتنا یقین تمہیں اس بات پر ہے کہ اگر ہم نے ٹھیک سے اپنے آفس میں کام نہ کیا تو ہمارے آفس کے اور کمپنی کے مالک کی طرف سے ہمیں سزا ملے گی، یا اگر ہم نے قاعدے سے کام کیا تو ہمیں پوری تنخواہ ملے گی. یہ یقین ہی تو ہے نا جو صبح سویرے آپ کو اٹھا دیتا ہے اور جلدی جلدی آفس پہنچ جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. پیغمبر فرماتے ہیں اگر اتنا ہی یقین تمہیں آخرت پہ ہوتا کہ ہمارے فلاں عمل کیا ثواب ملے گا، جزا ملے گی، اور اگر فلاں فلاں عمل کیا تو سزا ملے گی، لآثر تم طلب الآخرہ، تو پھر تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے، تم آخرت کے طلبگار بن جاتے. تلاوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا زندگی میں کچھ بھی کرتا پھرے، اچھا کیا تو بھی، برا کیا تو بھی، سب برابر، نماز پڑھاؤ نماز نہ پڑھا، روزہ رکھا روزہ نہ رکھا، جھوٹ بولا جھوٹ نہ بولا، غیبت کیا غیبت نہیں کیا، جتنے بھی ہیں اچھے عمل والے بھی برے عمل والے، اچھے عمل والے بھی جنتی اور برے عمل والے بھی جنتی. ہم لوگ بنیادی طور پر اس کے قائل نہیں ہیں لیکن عمل ہم اسی کے قائل ہیں. عام طور سے ہم لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر نا جو کہتے ہیں کہ قاتل بھی قاتل کے لیے بھی کیا استعمال کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور مقتول کے لیے بھی رضی اللہ عنہ، تو ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قاتل کے لیے بھی وہی، مقتول کے لیے بھی وہی. تو عزیزو ہم کیسے قائل ہو گئے کہ جو درجہ نمازی کا وہی درجہ بے نمازی کا، جو درجہ سچے کا وہی درجہ جھوٹے کا، جو درجہ غیبت کرنے والے کا وہی درجہ ہے اپنے کو غیبت سے محفوظ رکھنے والے کا. ایحسب الانسان انہ یترک سدا، کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے اسے بغیر حساب کتاب کے یوں ہی داخل جنت کر دیا جائے گا؟ یہ تو مادہ پرست ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، کہ وہ فقط دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. لیکن ایک خدا پرست انسان، ایک نبی پر ایمان رکھنے والا انسان، ایک علی کی امامت کا قائل انسان، ایک حسین کا پر ایمان رکھنے والا انسان وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ اگر یقین ہوتا آخرت کی سزاؤں پر، اگر یقین ہوتا آخرت میں ملنے والے ثواب پر، ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے 2 گھنٹہ اوور ٹائم آفس میں کر لیا تو نہیں معلوم $50 یا $20 یا $100 ہمیں اضافہ مل جائے گا، کتنی محنت سے کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ کے لیے فلاں نیک عمل بھی انجام دے لیں، تو فوراً ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کیونکہ اس عمل کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لو کنتم توقنون، عجیب جملہ ہے، لو کنتم توقنون بخیر الاخرت وشرها، اگر تمہیں یقین ہوتا، یہ زبان سے تو قائل ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے خلاف کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن بات دل میں اتری نہیں ہے۔ کما توقنون بالدنیا، کیا مثال دی ہے؟ اگرچہ ہمیں یقین اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا باپ جھوٹ بھی تو جو ہے بول سکتا ہے، عاجز بھی تو ہو سکتا ہے، بینک کرپٹ بھی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے جب دینے کی باری ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن آخرت کا وعدہ کرنے والا ہے کون؟ آخرت کا وعدہ کرنے والا وہ پروردگار جس کے یہاں جھوٹ کا گزر نہیں، جو عاجز نہیں ہے، قادر مطلق ہے پروردگار۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لیکن جب انسان میں یقین پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ جب انسان پہ یقین پیدا ہو گیا آخرت پر کہ قیامت تو آنا ہی آنا ہے، تو وہ ہوتا کیسا؟ اس کا ایک نمونہ صدر اسلام کا، میں معصوم نمونہ نہیں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ معصوم نمونہ جب پیش کر دیتے ہیں تو ہوتا ہے معصوم نمونہ تو فقط نعرہ لگانے کے لیے، عمل کرنے کو تو ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ دیتا ہے جب مولا کہاں ہم کہاں، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں ایسا، مولا نماز پڑھتے ہم تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، مولا روزہ رکھتے تھے، مولا سخاوت کرتے تھے۔ اگرچہ مولا کو اللہ نے نمونے عمل بنا کے بھیجا ہے، اسوہ بنا کے بھیجا ہے، یقیناً ہم مولا جیسے نہیں بن سکتے، خود مولا نے بھی کہا ہے لا تقدرون علی ذلک۔ لیکن انہی مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کوشش نہ کرو ہمارے جیسا بننے کی، وہی مولا کہتے ہیں اعینونی بورع واجتہاد وعفة وصداد، تم ہمارے جیسے تو نہیں بن سکتے ہو، لیکن ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے، ہماری مدد کرو پاک دامنی کے ذریعے، کوشش تو کر کے دیکھو، ہماری راہ میں چل کے تو دیکھو۔ اگر تم 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہماری طرح سے، 17 رکعت تو پڑھ سکتے ہو۔ اگر تم ہماری طرح سے اپنا گھر قربان نہیں کر سکتے ہو، کچھ تو نکال سکتے ہو، 20% تو دے سکتے ہو، وہ بھی کاہے میں سے، بچت میں سے۔ ہم تو اپنا پورا سرمایہ لٹا دیتے تھے۔ مولا کائنات نے 25 سالہ دور میں جب انہیں گھر میں خانہ نشین کیا گیا ہے، مولا نے 25 سال میں 24 کنویں کھودے ہیں۔ نہیں، کنواں اس زمانے میں سوچیے، صحرائے عرب میں کنواں سوچیے، کنویں کی کیا قیمت ہے۔ 24 کنویں کھودے مولا کائنات نے، باغات لگائے، صرف مولا کے ایک باغ سے حاصل ہونے والی کھجور کا وزن تھا 45 ٹن۔ اسی علی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، فاقہ کا تذکرہ آتا ہے، نہیں بےچارے غریب آدمی تھے، الیاذ باللہ مفلس تھے، بیٹھے رہتے تھے، کچھ آ گیا تو آ گیا، باج نہیں آیا تو کیا کریں، یا مثلا جاب واب تھی مگر صحیح اچھی جو ہے تنخواہ سے لڑی نہیں تھی۔ نہیں، مولا نے جتنا کام کیا ہے اس 25 سالہ دور میں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اربوں ڈالر کا کام کیا ہے مولا کائنات نے۔ مگر ہوتا کیا تھا، ادھر علی نے کنواں کھودا، ادھر کنویں سے پانی نکلا، بنی ہاشم خوش کہ ہم کنویں کے مالک ہو گئے، مولا کنویں سے باہر نکل کے قلم کاغذ منگاتے ہیں، وقف علی العوام، موقوفات امیر المومنین، جتنا سرمایہ وقف کیا ہے مولا کائنات نے عوام کے لیے اپنے قوت بازو سے کام کر کے، ان کو اٹھا کر کے دیکھیں ان کی کیا قیمت ہے۔ پوری کتاب چھپ چکی ہے اس نام سے، موقوفات امیر المومنین کے نام سے، کتنے باغات مولا نے اسی 25 سالہ دور میں۔ یہ اور بات ہے کہ جس علی کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے اس علی کے ہاتھ میں پھوڑا ہے، علی کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا، کیا آپ علی کے ہاتھ میں قلم تھما دیں یا علی کے ہاتھ میں پھوڑا تھما دیں۔ لیکن یہ تو ظلم انسانیت پر ہوا نا، یہ ظلم تو بشریت پر ہوا، باغ تو کوئی بھی لگا دیتا، کنواں تو کوئی بھی کھود سکتا تھا، لیکن علم کا خزانہ کس کے پاس تھا؟ وہ علی جب کہہ رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، توماس کارلائل اپنی کتاب الابطال میں اسی پر فریاد کرتا ہے کہ تاریخ کتنا بڑا ظلم ہے بشریت پر، علی پہ نہیں. یہ زمانے وہ شخص منبر پر بیٹھا کہہ رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس کے ہاتھ میں قلم تھمانے کے بجائے سماج نے پھوڑا تھما دیا. اگر علی کو خانہ نشین نہ کیا گیا ہوتا اور علی ان کاموں پر مجبور، تو کام صرف باغ میں باغ لگانا نہیں ہے، کام صرف کنواں، البتہ کوئی کسی کام میں عیب نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان اس سے زیادہ قیمتی کام کر سکتا ہے تو اس سے آپ وہ کام لیجئے، آپ اس سے وہ کام لیجئے. بعض دفعہ مغربی دنیا میں بھی سننے میں آتا ہے کنور صاحب کو صبح سے شام تک گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کاج کرے، ٹیکسی چلا لیں، اسی سے کچھ آمدنی ہو جائے گی، چھوٹا موٹا کچھ کاروبار کر لے، دکان کھول لے. ارے مولوی صاحب بیکار بیٹھے ہیں کیوں؟ بیٹھنا تو نہیں چاہیے ان کو، مگر ان کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکسی چلائیں. اگرچہ ٹیکسی چلانا عیب نہیں ہے، اگرچہ ٹیکسی چلانے میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بھی ایک کام ہے، خدمت خلق ہے، وہ بھی ہے. اسلام میں ہر جائز عمل محترم، لیکن اس شخص نے 15 سال 20 سال 10 سال جو حوض علمیہ قم میں گزارے ہیں، ٹیکسی تو کوئی بھی چلا سکتا ہے، لیکن دین کے خدمات جو اس کے ذریعے سے ہو سکتے وہ کام اس سے لیجیے، نہ کہ اس سے آپ ٹیکسی چلوائے بیٹھا کر کے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو مولا ایک ہے نا، جس کو یقین ہو جاتا ہے آخرت کے اوپر، اس کا ایک نقشہ، میں معصوم سیرت نہیں پیش کر رہا، ایک غیر معصوم، ایک عام انسان جو پہلے کافر رہا ہے، مشرک رہا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے، اللہ اور رسول پر ایمان کا نتیجہ قیامت پر یقین جب اس میں آ گیا، اب وہ یقین والا ہوا کیسا؟ یقین نے انسان کو کہاں پہنچایا؟ ایک صحابی ہے رسول کا جس کا نام ہے حارث، صبح ہے پیغمبر آئے مسجد میں، حارث بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں چگلی کھا رہی ہیں کہ رات بھر یہ سوئے رہی ہیں، تھکی ہوئی آنکھیں، سرد چہرہ. رسول دیکھ کے کہتے کیسا اصبحت یا حارث، تم نے صبح کس حال میں کی ہے؟ حارث جواب دیتے ہیں اصبحت موقنا، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے. کہا حارث بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تم جو دعویٰ کر رہے ہو اصبحت موقنا، تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، آخرت پر میرا یقین اس درجے کو پہنچ چکا ہے کأنی انظروا الى عرش ربی قد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وانا فیہم. اے اللہ کے رسول، اب قیامت پر میرا یقین اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، قیامت ہو چکی ہے، پروردگار کا عرش قائم ہو چکا ہے، حساب کے لیے ساری خلائق حساب کے لیے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، میں بھی ان کے درمیان میں ہوں. پھر فرماتے کأنی انظرو، کأنی انظرو الی اہل الجنت یتمتعون فیہا یتعارفون علی الارائک متکئین. اے رسول خدا، گویا میں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں. سنا نہیں ہے کہ یہ ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت جنت میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، تخت کے اوپر تکیہ دیے ہوئے بیٹھے ہیں. وکأنی انظر الی اہل النار فیہا معذبون ویستفرخون، میں اپنی آنکھوں سے جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں عذاب میں مبتلا ہیں، چلا رہے ہیں، ہے کوئی ہمیں نجات دینے والا؟ کأنی اسمع الان ظفیر النار یدور فی مسامعی. اے اللہ کے رسول، گویا میں جنت کے شولوں کے بھڑکنے کی آواز کو سن رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ نے جس کے دل کو ایمان سے روشن کر دیا، نور ایمان سے روشن کر دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الزم انت علی، اے حارث اپنی کیفیت کو باقی رکھنا، اسی کیفیت کو باقی رکھنا. حارث کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لی ان ارزق الشہادت معك، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونا نصیب ہو. پیغمبر نے دعا کی اس کے لیے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ پیش آئی ہے اور نوے کے بعد دسواں شہید یہی حارث ہے، یہی حارث ہے. اسے کہتے ہیں یقین. پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے، نہیں یہ یقین تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ دنیا والا یقین بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، جتنا تمہیں دنیا کی صداؤں پر یقین ہے، جتنا تمہیں دنیا کے ملنے والے انعامات پر یقین ہے، جیسے ہی پہنچتے ہیں ٹریفک لائٹ کے اوپر رک جاتے ہیں نا، کتنی ہی جلدی ہوتی ہے، ریڈ لائٹ اگر ہے تو کراس نہیں کرتے، کوئی یقین ہے کہ سزا ملے گی. اگر کہ یہاں ایک امکان ہے کہ شاید نظر چوک جائے، شاید کوئی پولیس والا دیکھنے والا نہ ہو، اگر کیمرہ لگا ہے تو شاید کیمرہ خراب ہو جائے، لیکن ہمیں تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جس کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا. یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور، آپ کے اشارے سے انجام پانے والے گناہ سے بھی اللہ واقف ہے، اور دل کی گہرائیوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. عزیزو اگر انسان کو قیامت پر یقین آ جائے، لیکن قیامت پر یقین پہلے خدا پر ایمان پھر رسول پر ایمان، کیونکہ تنہا عقل قیامت تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. اگرچہ ضرورت قیامت کو عقل محسوس کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ قیامت ضروری ہے. کیوں کہتی ہے عقل قیامت ضروری ہے؟ دیکھیے انسان کے اندر جتنی بھی خواہشیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی خواہشیں پائی جاتی ہیں، وہ انسان جو اللہ کو مان چکا ہے، نبی کو نہیں مان رہا ہے، ابھی خطاب اس سے ہے، جو نبی کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی 1400 آیتیں قیامت پر ایمان کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ کام انہی سے ہے، جو میں فقط ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں ان سے کام نہیں ہے جو پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. لیکن میرا تقاضا عقل یہ ہے کہ قیامت کے بغیر انسان ادھورا ہے، اور خالق کا نظام ادھورا رہ جائے گا. جتنی خواہشیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ہر خواہش کا ایک مقصد ہے، کوئی خواہش بے مقصد نہیں ہے، اور ہر خواہش کی تکمیل کا انتظام ہے. انسان کو اگر پیاس لگتی ہے، پانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بھوک لگتی ہے، کھانا کائنات میں ہے یا نہیں ہے؟ انسان نے اللہ کو آنکھ دی ہے، آنکھ تشنہ نور ہے، آنکھ تشنہ نور ہے. اگر اسی انسان کو اندھیرے میں ڈال دیا جائے، آنکھیں ہیں مگر اندھیرے میں ڈال دیا جائے، اضطراب ہوتا ہے نا، اسے بے چینی ہوتی ہے. یہ اضطراب اور بے چینی اعلان کرتی ہے کہ آنکھ کو نور چاہیے، کیونکہ آنکھ کو روشنی چاہیے تو خالق نے روشنی کا انتظام کر رکھا ہے. کان کو آواز چاہیے، کسی ایسی جگہ اگر انسان کو آپ رکھ دیں جہاں کوئی بولنے والا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. بے چینی گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ کان کو آواز کی ضرورت ہے. آواز کا وجود کائنات میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کسی چیز کو چھونا چاہتا ہے، کسی چیز کو چھونا چاہتا ہے، جس چیز کو چھونا چاہتا ہے اس کا وجود بھی کائنات میں ہے. اگر اللہ نے قوت بازو دیا ہے انسان کو، قوت بازو جو ہے کسی چیز کے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے، تسلط کے لیے چیزیں موجود ہیں. اب میں کہاں تک مثالیں آپ کو دوں؟ جتنی بھی خواہشیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، سب کی تکمیل کا انتظام کیا ہے پروردگار نے. ایک خواہش ہے حب ذات، اپنی ذات سے محبت، زندگی سے محبت، جانور کو بھی ہوتی ہے، انسان کو بھی ہوتی ہے. اسی لیے جب جانور پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو بھاگتا ہے، حفاظت زندگی، فطری ہے انسان کے اندر، اور انسان کے اندر زندگی کی محبت کے ساتھ ساتھ بقا بھی فطری ہے. کوئی انسان چاہتا ہے مر جانا کسی ایج میں، کسی ایج میں، کتنا ہی بیمار انسان ہے. ہندوستان میں علاج نہیں ہو سکتا، کہتا ہے میں امریکہ لے چلو. اب آپ کے تمام اجزاء ختم ہو چکے ہیں، اب بچیں گے نہیں. کہتے ڈاکٹر کچھ سمجھتے وجھتے نہیں ہیں، یہ ڈاکٹروں کے سمجھنے کچھ نہیں ہے، لبے گو ہیں بالکل، ساری طاقت انرجی ختم ہو چکی ہے. زندگی کی آخری رمق بھی اگر باقی رہ گئی ہو تو چاہتا کوئی ڈاکٹر مل جاتا جو ہمارا علاج کر دیتا. یہ ہے کیا چیز؟ یہ بقا کی خواہش ہے انسان کے اندر. انسان کے اندر ہمیشہ باقی رہنے کی خواہش ہے. دو ہے، ایک ہے حب ذات، دوسرے ہے حب خلود. ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، جاویدہ رہنا چاہتا ہے. عزیزو، اگر موت انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہو، اگر مر جانے کے بعد انسان فنا ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہو، تو آیا حب خلود کی پیاس انسان کی بجھی یا نہیں بجھی؟ یہ خواہش تشنہ تکمیل رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ یہ خواہش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہم قیامت کے قائل ہو جائیں، موت کو فنا نہ سمجھیں، بلکہ موت ایک موت زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کا نام اگر مان لیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ذرا قرآنی اعتبار سے موت فنا نہیں ہے، موت زندگی کا ایک مرحلہ ہے. جس طرح سے قرآن نے حیات کو وجود کا نام دیا ہے، ایسے ہی موت کو بھی جو ہے وجود کا نام دیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ وہی ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. وجود پیدا کیا جاتا ہے، عدم نہیں. اگر موت نام ہوتا عدم کا تو اللہ اس کے لیے خلقت کا لفظ استعمال نہ کرتا. خلقت کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ موت فنا نہیں ہے بلکہ وجود ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو فقط یہ پرکھنے کے لیے ہے کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے. اور جب ایک دفعہ یہ موت آ گئی، یعنی زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، اب اس کے بعد بریک نہیں ہے بیچ میں. لا یذوقون فیہ الموت الا الموت الاولی. یہی جو ایک موت آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے، اب اس کے بعد نہیں سونا، اب جاگ نہیں جاگنا ہے. تو اگر قیامت کے قائل نہ ہوں عقلن، تو تقاضائے عقل بھی یہی ہے. البتہ ان کے لیے ہے جو اللہ کو عادل مانتے ہیں، جو اللہ کے قائل ہیں، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ حکیم ہے. لیکن جو مادہ پرست ہے، جو قائل ہی نہیں ہے کسی خالق کے، ان سے بحث نہیں ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں کہ خالق ہے کوئی اس کائنات کا، لیکن نبی کی نبوت نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، جس کے نتیجے میں قیامت کو نہیں مانتے. قیامت مانے بغیر انسان کی یہ خواہش مکمل نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی خواہش پروردگار نے انسان میں ایسی نہیں رکھی ہے جس کی تکمیل کا انتظام نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے ظالم ہیں جن کو ان کے ظلم کی سزا نہیں ملتی. ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا تو نہیں ملتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اپنی مظلوم مخلوق کو پستا دیکھتا رہے، اور اس پر ظلم کرنے والوں کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے؟ کچھ کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن سب کو سزا؟ اور اگر سزا ملتی بھی ہے تو جرم کے لحاظ سے نہیں ملتی. آپ صدام کو کیا سزا دیں گے؟ شیرون کو کیا سزا دیں گے؟ یہ ظالم افراد جو آج ظلم کا جال پھیلائے ہیں پوری دنیا میں، جو دندناتے پھر رہے ہیں، اگر قیامت کا وجود نہ ہو تو ان کے ظلم کا حساب لے گا کون؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو پروردگار کی سزا سے بچ نہیں سکتا ہے. لا يحسبن الذين ظلموا لا يحسبن الله غافلا عن الذين ظلموا. یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے, ان کے ظلم کو دیکھ نہیں رہا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ فقط انہیں ایک مہلت دے رہا ہے, انہیں سزا ملے گی, بس ان کے سزا میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. اب اگر وہ دن نہ آئے, وہ دن کون سا ہے؟ اس دنیا میں کیا وہ دن آیا یا آئے گا؟ کتنے ہی ظالم ہیں جو ظلم کر کے چلے گئے, انہیں سزا ملی. پروردگار کہتا ہم ان سے غافل نہیں ہیں, ان کو ہم سزا دے کر کے رہیں گے. تو کب دے گا وہ سزا؟ اگر قیامت کا وجود نہ ہو تو عقلاً ان لوگوں کو سزا مل ہی نہیں سکتی. اور جبکہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پہ ظلم ہوتا دیکھتا رہے اور ظالموں کو کوئی سزا نہ دے, تو ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ اگر ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے, اگر ظالموں کو سزا نہ ملے دنیا میں یا آخرت میں, پھر ظالموں کے ظلم پر روک نہیں لگ سکتی ہے. پھر ہر انسان ذرا سی طاقت اگر اس کے پاس آئی نہیں, ظلم کا بازار گرم کر دے گا اور مظلوم مایوس ہو جائے گا. لیکن قیامت کا وجود وہ ہے جو انسان کو پر امید رکھتا ہے, مایوسیت سے بچاتا ہے, یاد سے بچاتا ہے, ظالم کے ظلم پر باندھ لگا دے دیتا ہے. لیکن عزیزو اصل چیز وہی ہے, یہ تو میں نے عقلاً ذرا سے اشارہ کر دیا. قیامت کو اگر سمجھنا ہے تو قیامت کو سمجھنے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم قرآن اور احادیث کا سہارا لیں اور کسی چیز سے کیفیات قیامت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید 1400 آیتیں قرآن مجید کی, ائمہ علیہ السلام کے ارشادات, پیغمبر کی احادیث, یہ سب اس بات کے اوپر گواہ ہیں. قرآن پکار کے کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پروردگار قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے, قسم جھوٹا کھاتا ہے جس کی یہاں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے. پروردگار کیا جھوٹ کا تو احتمال نہیں ہے, پھر پروردگار قسم کس لیے کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کس لیے کھا رہا ہے؟ کبھی کبھی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اور کبھی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے. پروردگار کے ہاں کذب کا جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے کہ وہ اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائیں. اگر پروردگار قسم کھا رہا ہے موضوع کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قسم کھا رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ, قسم ہے قیامت کے دن, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور قسم اس ضمیر انسانی کی جو انسان کو برائیوں پہ ٹہوکے دیتا رہتا ہے, اس نفس اللوامہ کی. ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ, کیا یہ انسان تصور کرتا ہے کہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے؟ بعض لوگ قیامت کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے جب سب لوگ مر گئے, اتنے سارے لوگ ان کی ہڈیاں خاک میں مل گئیں, پھر پروردگار انہیں الگ الگ کیسے کرے گا؟ پروردگار انہیں الگ کیسے کرے گا؟ کیسے ممکن ہے جو لوگ خاک کا حصہ بن گئے ہیں دوبارہ انہیں پروردگار الگ کیسے کرے گا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ پروردگار تشخیص کیسے دے گا کہ شمر کی ہڈی کون سی ہے, عمر رسال کی ہڈی کون سی ہے, کیسے اسے الگ نکالے گا؟ تمہیں اسی میں پریشانی ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ذرا اپنی انگلیوں کی پوروں کو تو دیکھ لیا ہوتا. اربوں خربوں انسان اب تک دنیا میں آ چکے ہیں اور اب تک قیامت تک آتے رہیں گے, کسی ایک انسان کی انگلی کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. جو پروردگار اتنی قدرت رکھتا ہے, چھوٹی سی جگہ میں کتنے نقشے بنائے ہیں اس نے, اتنی سی جگہ میں اتنے نقشے کہ ایک کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. جو اتنا قادر ہے کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے ملی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ علیحدہ کر دے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو انکار قیامت کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے ان کی عقل میں بات نہیں آتی, اس لیے نہیں کرتے ان کے بھیجے ہوئے بات نہیں سماتی, اس لیے نہیں کہ یہ علمی طور پر سمجھ نہ سکے, یہ سب سمجھتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب یہ مان لیں گے اقرار کر لیں گے تو ان کے ہاتھ پیر بندھ جائیں گے, انہیں گناہوں کی آزادی ختم ہو جائے گی. آج جو انہیں چھوٹ ملی ہے جو چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. آج جو یہ روئے زمین پر انا ربکم الاعلی کی آواز لگائے ہوئے, کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ ہم جو چاہیں گے کریں گے. کیوں؟ اس لیے انسان کیا چاہتا ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہ رہ جائے, کوئی بندشیں لگانے والا نہ رہ جائے. اگر قیامت پر ایمان آ گیا تو بندش تو لگی جائے گی. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جو کام بھی یہاں کیا, اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر بھی اگر کوئی غلطی کی ہے, کوئی گناہ کی ہے, کوئی معصیت کی ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی پہ تہمت لگایا ہے, اس کا قیامت میں حساب دینا ہوگا. جب یہ نظریہ بن جائے گا تو ہاتھ تو بن جائیں گے نا, پھر بولتے وقت دس دفعہ سوچیں گے کہ جھوٹ کا انجام کیا ہوگا, یہ غیبت ہمیں کہاں لے کے جائے گی, یہ تہمت ہمیں کہاں لے جائے گی, چار پیسہ اگر ہم نے کسی کا چھین لیا اس کا انجام کیا ہوگا. انسان یہ نہیں چاہتا, اس لیے سرے سے قیامتی کا انکار کر دیتا ہے. ورنہ نہ علمی دلائل نہ عقلی دلائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے قیامت پر ایمان لانے سے روک سکے. یہ صرف بہانہ ہوتا ہے, یہی بہانہ تھا جسے کوفیوں نے اپنایا تھا. کوفی کیا حضرت مسلم کی حقانیت سے واقف نہیں تھے؟ کوفی کیا عظمت امام حسین سے آشنا نہ تھے؟ اچھی طرح آشنا تھے, خوب پہچانتے تھے. اگر نہ پہچانتے ہوتے تو خط کیوں لکھتے؟ اگر نہ پہچانتے ہوتے تو دست مسلم پر بیعت کیوں کرتے؟ اتنی عظمت امام حسین سے آشنا تھے کوفی کہ انتظار میں ہے کہ امام حسین آ رہے ہیں. اور کوفے کے حالات یہ ہے کہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا ہے تو اسے علل اعلان آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی, بھیس بدل کے آیا تھا, لباس تبدیل کر کے آیا تھا, بنی ہاشم کا لباس پہن کر کے آیا تھا, کیونکہ کوفے والے انتظار کر رہے تھے امام حسین کی آمد کا. ایسا انداز اختیار کر کے آیا تاکہ کوفے والے یہ سمجھیں کہ گویا امام حسین آئے ہیں اور کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو. چنانچہ جب اس کا قافلہ داخل ہوا ہے ابن زیاد کا, 40,000 کوفیوں نے استقبال کیا ہے سمجھ کر کے کہ امام حسین آ گئے. 40,000 کوفی, سب کا ایک نعرہ ہے, اللہ اکبر یبن الزہرا, اللہ اکبر یبن الزہرا کے نعروں میں ابن زیاد دارالعمارہ تک پہنچا ہے. دارالعمارہ پر پہنچ کر کے جب اس نے نقاب ہٹائی ہے تب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ابن زیاد ہے. اب ابن زیاد نے دھمکیاں دینی شروع کر دی, لالچ اور دھمکی تو ہمیشہ طاغوتوں کا شیوا رہا ہے, جو ہمیشہ ظالموں کو شیوا رہا ہے. کچھ کو خریدا جاتا ہے پیسے کے زور پر اور کچھ کو دبایا جاتا ہے ڈنڈے کے زور پر. کل بھی وہ استعمال ہوا ہر بار, آج بھی ہر بار استعمال ہوتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی پیسے اور ڈنڈے کو ترجیح دیتے ہیں اور لیکن جنہیں قیامت پر ایمان ہے, جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر اچھائی ہے تو اس کا اجر, ذرہ برابر برائی ہے اس کی سزا. وہ کبھی نہ تھیلیوں کے لالچ میں بکتے ہیں اور نہ قتل و غارت کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں. لیکن عزیزو, کوفیوں نے اس پیغام کو فراموش کیا. اب جب ابن زیاد کی یہاں سے دھمکی آنے لگی، کیونکہ ابن زیاد کے ساتھ کل 17 سپاہی تھے اور بس. جناب مسلم نے 4000 مسلح افراد کے کو ساتھ لے کر کے قصر ابن زیاد کا محاصرہ کیا تھا. ابن زیاد مجبور ہو گیا تھا دروازہ بند کر کے محل کے اندر پناہ لینے کے لیے، باہر آنے کی ہمت نہیں تھی اس کی. لیکن سرداروں کو بلایا، انہیں خریدا گیا، اس کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے افراد کو کچھ پیسے بانٹو، انہیں دھمکی دو، انہیں بتاؤ کہ 17 تو ابھی ہیں اور بہت بڑی فوج جو ہے شام سے آ رہی ہے. اس لالچ نے اور دھمکی نے کام کیا. وہی مسلم جس کے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، وہی کوفہ 40,000 افراد آتے ہیں یہ سمجھ کر کے امام حسین آ گئے ہیں. دھمکی کے بعد عالم یہ ہوتا ہے شام ہوتے ہوتے سب ہٹ گئے. نماز مغرب کے واقعے پر کل 30 آدمی رہ جاتے ہیں، دروازے تک جب مسجد کے آتے ہیں تو 18 آدمی رہ جاتے ہیں، دروازے سے باہر نکلے مسلم تو اکیلے. یہ سارے واقعات کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہیں، رونا تو آتا ہی ہے، آنسو رو کون سکتا ہے. جب اپنے محبوب کی مصیبت کو انسان سنے گا تو آنسو تو چھلک ہی پڑیں گے، آنسو چھلک پڑیں گے. لیکن یہ واقعات اصل میں عبرت ہیں، سبق ہے کہ کل کوفیوں نے یہ عمل انجام دیا، آج تک ہم انہیں برا کہتے ہیں، آج تک انہیں ہم برا کہتے ہیں کہ ایک الہی نمائندے کے پیغام کو ٹھکرایا انہوں نے اپنی زندگی کی بقا کے لیے، چند سکوں کے لیے. انجام کیا ہوا؟ بچے، بچے کوفی. خدا کی قسم اگر مسلم کا ساتھ دے دیتے کوفی، اتنے نہ مارے جاتے جتنے بعد میں مارے گئے. سب سے زیادہ خون کوفیوں کا بہا ہے. کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں خوب اچھی خاصی تعداد تو کوفیوں کی تھی، بس فرق یہ ہوتا کہ یہ کوفی ابن زیاد کی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے، ابن زیاد کے بجائے حسین کے ہاتھوں مارے گئے. مارے وہاں بھی گئے، ادھر مارے گئے جہنم میں گئے، ادھر مارے جاتے تو جنت ملتی، بہشت مل جاتی. اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد میں نے عرض کیا کہ عظمت امام حسین کا انہیں احساس تھا. اگر احساس نہ ہوتا، 1965 میں پہلا انقلاب خون حسین کے انتقام کے لیے جو شروع ہوا ہے وہ کوفے سے شروع ہوا. سلیمان ابن سرد خزاعی کا پہلا انقلاب 1965 میں ہوا ہے، کہاں سے اٹھے؟ کوفے سے اٹھے. 5,000 افراد نے سلیمان ابن سرد خزاعی کی قیادت میں شہادت پیش کی ہے، 5,000 نے پیش کی. 3 سال کے اندر اتنا انقلاب کوفے میں آ گیا. یہ 3 سال میں انقلاب جو آیا، یہ خون حسین کا معجزہ ہے، خون حسین کا معجزہ ہے اور زینب کی بے ردائی کا معجزہ ہے، زینب کی بے ردائی کا معجزہ ہے. اس وقت امام حسین مدینے سے چل رہے تھے، محمد حنفیہ نے جب مولا سے کہا ہے کہ مولا آپ مت جائیے، اور اپنا وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ حالات یہ ہیں، نتیجہ یہ ہوگا. تجزیہ ان کا صحیح تھا کہ انجام یہ ہوگا. مولا فرماتے ہیں بھیا مجھے بھی پتا ہے، میں جانتا ہوں. مزید تفصیلات مولا نے بتائی. جب یہ تفصیلات سنا چکے تو محمد حنفیہ کہتے ہیں بھیا جب آپ کو پتا ہے کہ انجام کربلا کا یہ ہونا ہے، آپ شہید کر دیے جائیں گے، عباس شہید کر دیے جائیں گے، علی اکبر شہید کر دیے جائیں گے، تو بھیا ان بیویوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب ان کی حفاظت کا انتظام کون کرے گا؟ بھیا انہیں مدینے میں رہنے دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. ابھی تو ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے. اگر بھروسہ نہ ہوتا تو مقصد کربلا کا وصیت نامہ محمد حنفیہ کے حوالے نہ کرتے. اتنا اہم وصیت نامہ محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے. نہیں، پورا بھروسہ ہے، لیکن محمد حنفیہ کو حسین نے وہی جواب دیا ہے. جو رسول خدا نے امام حسین کو جواب دیا تھا. جب رخصت آخر کے لیے مولا قبر رسول پہ تشریف لائے ہیں اور روتے روتے مولا کو غش آ گیا ہے, خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں, کہتے ہیں بیٹا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, بیٹا تمہاری شہادت کے بغیر تمہارے نانا کا دین نہ بچے گا. مشیت معبود بھی یہی ہے. یہی جواب حسین نے محمد حنفیہ کو ایک لفظ کی تبدیلی سے دیا ہے, ان اللہ شاء ان یراہن سوایا. اے بھیا مجھے معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا, میری بہن زینب کے سر سے چادر چھنے گی, ام کلثوم کے بازو میں رسی بندھے گی, انہیں کوفہ و شام کے بازار میں برائنا سر پھرایا جائے گا, لیکن اے بھیا ان کی اسیری کے بغیر نانا کا دین نہیں بچ سکتا. اگر زینب و کلثوم نہ جاتی حسین کے ساتھ, اگر سکینہ و رباب نہ ہوتی حسین کے قافلے میں, تو کوفے والوں کو کون بتایا کہ کون بتاتا کہ کربلا میں کون مارا گیا, عالم اسلام کو کون بتاتا کہ کربلا میں کون مارا گیا, کس لیے مارا گیا. سلام ہمارا زینب کی اسیری پر, سلام ہمارا زینب کے کھلے سر پر, یہ زینب کے خطبوں کا اثر ہے. ورنہ عالم اسلام تو دور کی بات ہے, کوفے والوں کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کون مارا گیا, کوفے والے نہیں جانتے ہیں. اور نہ یہ کوفی اگر پلٹ کے جب آتے اپنے گھروں میں, ان میں اتنی جرات تھی کہ یہاں کے بیان کرتے, اتنا ذلیل کام ہم نے کیا ہے, یہ سب پردہ ڈالتے اس کے اوپر. یہی تو کہا جا رہا تھا ایک خارجی مارا گیا, یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ کربلا میں مارا جانے والا راکب دوش رسول تھا, یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ کربلا میں مارا جانے والا فاطمہ کا دلبند تھا. راوی کہتا ہے کہ میں حج کر کے لوٹ رہا تھا, راستے میں کوفہ پڑا, میں 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوا, میں جب 12 محرم کو آیا ہوں میں نے کیا منظر دیکھا, میں نے دیکھا کہ کوفے کی ساری دکانیں بند ہیں, جشن کا سما ہے, خوشی منائی جا رہی ہے. میں کوفے سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں کہ کوفے والوں کی آج کوئی عید نہیں ہے, آج کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. میں نے تعجب سے پوچھا, بھائی کوفے والوں ہم تمہارے یہاں آتے جاتے رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی آج کے دن کوئی جشن نہیں دیکھا, کوئی عید نہیں دیکھی, آخر آج کیا بات ہے؟ کسی نے کہا, کیا تم پردیسی ہو, تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا نہیں میں پردیسی ہوں, میں تو یہاں سے جا رہا تھا, گزر رہا تھا. کہا تمہیں نہیں معلوم کربلا میں ایک خارجی علیہ باللہ جس نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا تھا وہ مارا گیا ہے, اب اس کے قافلے والے اس کے گھر والے اسیر ہو کر کے لائے جا رہے ہیں, ہم اسی کا جشن منا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں کون لوگ ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں. کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد قافلہ شہر میں داخل ہوا, میں نے کیا دیکھا, کچھ نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں, سروں کو دیکھا تو بڑے نورانی چہرے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا, یہ کیسے خارجی ہیں, یہ کیسے کافر ہیں جن کا چہرہ اتنا نورانی ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ اونٹ آئے, اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں, بیویوں کی آغوش میں کچھ بچے ہیں, بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرہ زرد پڑ گیا ہے, اتنے پیاسے ہیں کہ ہوٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں. اے عزیزو اتنی بھوک ہے, اتنی پیاس ہے کہ کوفے والی کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا, وہ اپنے گھر میں گئی صدقے کا خرما اٹھا کے لائیں, صدقے کی کھجوریں بچوں کے ہاتھوں میں تھمانے لگی. راوی کہتا میں نے دیکھا انہی اسیروں میں سے ایک بی بی آگے بڑھی, بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں چھین کے واپس کرنے لگی. اے کوفے والیوں ان صدقت علینا حرام, ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتیں کہنے لگیں ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں, اتنے شریف اسیر نہ دیکھے تھے, بھوک کا یہ عالم ہے, پیاس کا یہ عالم ہے, اس کے باوجود تمہیں شریعت کا اتنا خیال, ارے تم لوگ کہاں کے رہنے والی ہو, تم لوگ کون ہو؟ ایک دفعہ بی بی نے سر پیٹ کے کہا نانو من اسار آل محمد, ارے ہم آل محمد کے اسیر ہیں, ہم فاطمہ کی بیٹیاں رسول خدا کی نواسیاں ہیں. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود صدقے محل ریت اطہار کے ہمیں توحید اور قیامت پر یقین عنایت فرما، بار الہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن بڑھتی رہے، معبود ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مومنین کو رزق حلال کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں قرار پا سکیں، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره، درخواست ہے دعائے شفا کی جناب سجاد حسین صاحب کے لیے، جناب مہدی علی مرزا، امینہ مہدی، چاندنی بیگم، امّا یجیب کی تلاوت کر کے حضرات کے لیے دعائیں کریں، امّا یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، صدقے محل بیت اطہار کے یہ حضرات اور تمام مومن مومنات جہاں کہیں بھی ہوں انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائیں۔